السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان ہی احسان ہے جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم نے اپنے بندوں پر نوازشات کا ایک تسلسل جاری فرما رکھا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نئے سے نیا موقع اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. رجب کا چاند دکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنائیے، رمضان المبارک نصیب فرمائیے. امت محمدیہ کو بھی اللہ پاک رمضان المبارک نصیب فرماتے ہیں. خوش نصیب بندے دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، عبادات اور طاعات کے اندر خوب انہماک کے ساتھ اپنی آخرت سنوارتے ہیں. مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر انعام کی بارش ہوتی ہے کہ بندوں کو مغفرت اور رحمت سے نوازا جاتا ہے. اگلے ہی دن عید کی خوشی بندوں کو مل جاتی ہے کہ بندے خوش خوش، حشاش بشاش عید کی خوشیاں منانے کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں. اور اسی پہلے دن ہی سے اشہر حج کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. شوال، ذیقعد اور ذیلحج کے شروع کے 10 دن یہ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے، کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہی فوراً حج کی عبادت کی تیاریاں شروع ہیں. اور ہوتے ہوتے ذیلحج کا مہینہ آتا ہے، پھر مسلمانان عالم، فرزندان توحید، سعادت مند خوش نصیب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لاکھوں کی تعداد میں مغفرت اور بخشش حاصل کر کے سعادت دارین سے اپنی جھولیوں کو بھر کر واپس اپنے اپنے علاقوں میں لوٹتے ہیں. اور پھر ذیلحج کے ختم ہونے کے فوراً بعد اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے، محرم الحرام. اور پھر یہ محرم الحرام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت اور مبارک مہینہ بنایا کہ جس کے نام ہی سے اس کی عظمت اور تقدس چھلکتی ہے. محرم حرمت سے بنایا گیا ہے، حرمت کے لفظ کا معنی ہے عظمت اور تقدس. احترام والا مہینہ محرم الحرام، عظمت و تقدس اور احترام والا مہینہ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ کے نزدیک روز اول، جس دن اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق فرمائی تھی، زمین اور آسمان پیدا فرمائے تھے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے زمانے کو تقسیم فرما کر انتخاب فرمایا کہ ایک سال بنایا، مہینے بنائے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک روز اول ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اشہر حرم ہیں، تقدس والے مہینے ہیں، ایک رجب اور باقی 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 مہینے اور ایک رجب المرجب، یہ 4 مہینے تقدس اور عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں. دین اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کو وہ حرمت اور عظمت اور تعظیم دی گئی کہ ان مہینوں میں جنگ بندی حرام، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، جنگ کا لڑنا حرام ہو جاتا تھا. ان محرم اور اس سے پہلے اور بعد والے مہینوں میں اور رجب کے مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال، سب چیزیں موقوف ہو جایا کرتی تھی. ان تقدس والے مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمتیں رکھی ہیں، احترام رکھے ہیں. زمانہ جاہلیت سے ہی یہ سلسلے چلے آ رہے تھے، اور عرب بسا اوقات اپنے جنگی مفادات کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. جنگ کے جاری رکھنے میں مفاد دکھائی دیتا اور آگے اشہر حرم کا آغاز ہوتا، کہہ دیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ فلانا مہینہ وہ فلانی دفعہ میں آئے گا، وہ فلانا مہینہ اس دفعہ میں آ رہا ہے. حرمت والے مہینے کو آگے کر دیا کرتے تھے، غیر حرمت والے کو پہلے اپنے ہی اعلان کے مطابق کر لیا کرتے تھے اور جنگ کو جاری رکھتے تھے. اور جب کبھی جنگ میں نقصان دکھائی دیتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ اس مرتبہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ حرمت والا مہینہ اس دفعہ پہلے آ رہا ہے، غیر حرمت والا بعد میں آئے گا. اپنی مرضی سے مہینوں کی الٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اس سال قدرتی طور پر، تکوینی طور پر ہر مہینہ اپنی جگہ پر چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہر مہینہ اپنی جگہ پر ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کے گھومنے کے ساتھ، لوٹنے کے ساتھ زمانے کو لوٹا کر ہر مہینے کو اپنی جگہ دے دی. اب یہ 12 مہینے جو کہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے، اب ان میں رد و بدل، تقدیم و تاخیر کی کسی کے لیے اجازت نہیں. اس حرمت والے مہینے کے اندر عظیم الشان تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہوں گے. کئی ایک تاریخی حوالے ایسے ملتے ہیں، روایات کے حوالے سے بعضی روایات تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں، بعضی سند کے لحاظ سے احادیث کا درجہ رکھتی ہیں. مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو کئی ایک عظیم الشان واقعات اس محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے تو یہ سارے واقعات یکجا ذکر فرمائے ہیں. من جملہ ان میں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ بھی اسی ماہ محرم الحرام میں قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی ماہ محرم میں آ کر جودی پہاڑ پر رکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ماہ محرم الحرام میں پیدا ہوئے، اور اسی محرم الحرام کی تاریخوں میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو جیل سے رہائی ملی تو محرم الحرام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹی تو محرم الحرام تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے رہا ہوئے باہر آئے تو محرم الحرام تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تو محرم الحرام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت ملی تو محرم الحرام تھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش ہوئی تو محرم الحرام، اور جس دن آپ کو اللہ کے اور حضرت موسیٰ کے دشمن اور اس کی قوم سے نجات ملی، بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں سے جب نجات پا کر دریا عبور کر کے کامیابی کے ساتھ دریا کے اس پار نکلے، اور فرعون جب بیچ میں پہنچا اور دریا دونوں طرف سے آ کر مل گیا، فرعون بھی اس کا پورا لشکر بھی غرقاب ہوا. یہ 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا. آسمانوں کی تخلیق، پہاڑوں کی تخلیق، قلم اور کرسی کی تخلیق بھی اللہ پاک نے اسی ماہ محرم الحرام میں فرمائی ہے. اور پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو واقع ہوگی. قوت اور ضعف کے لحاظ سے روایات میں اگرچہ تفاوت ہے، کم درجے کی روایات سے بھی بعض شواہد ملتے ہیں، اور بعض خاص کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو فرعون اور اس کے لشکر سے بنی اسرائیل کو بشمول حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جو نجات ملی، اور آپ کو اللہ پاک نے وہ فتح عطا فرمائی کہ پورے دشمن کے لشکر کو غرق کر دیا. یہ خاص طور پہ 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا. عظمت والا، تقدس والا، مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بھی عطا فرمایا. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت 10 محرم کا روزہ رکھا کرتی تھی. پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آئی تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ نفل باقی رہی، استحباب باقی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں اپنی امت کو جو عمل دیا ہے، بہت مختصر، بہت سادہ، بالکل صاف شفاف. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا کرو. عمومی طور پر آپ نے فضیلت بیان فرمائی، اول الصیام بعد رمضان، صیام شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ترین ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت قدر و منزلت رکھنے والا ہے، تو وہ اللہ کا مہینہ جو محرم ہے، اس محرم کے مہینے کا روزہ ہے. عمومیت بیان فرما دی کہ محرم کا روزہ، اور پھر خصوصیت کے ساتھ آپ نے تعین فرمایا صوموا یوم عاشوراء. عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو. صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے چلے آئے، تو ہم یہود شروع سے ہر سال 10 محرم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بنسبت ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے محبت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نقالی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے رہیں گے. آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور فرمایا صوموا یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. اور ساتھ میں چونکہ یہود روزہ رکھتے ہیں اس دن، فرمایا خالف الیہود، لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، کہ عبادت اور اطاعت کے اندر بھی ہم ان کے نقال نہ بن جائیں، ہم ان کی مشابہت کرنے والے نہ بن جائیں. خالف الیہود فی فصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ. مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرنا، یا تو ایک دن پہلے یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لینا، او یوما بعدہ یا 10 اور 11 دو دن کا روزہ رکھ لینا، تاکہ ہماری عبادت بھی یہود کی عبادت سے جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی، ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی نفسہ یوم عاشوراء، کہ جو شخص بھی 10 محرم الحرام کے دن وسع علی نفسہ و اہلہ، اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق اختیار کرتا ہے، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تبارک و تعالی اس وسعت رزق کی برکت سے پورے سال اس کو برکت عطا فرمائیں گے. ایک تعلیم مل رہی ہے روزے کی، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، دونوں روایات، کہ اول الصیام بعد شہر رمضان الصیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضلیت اور فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ، اور پھر اس نے تعین فرمایا سومو یوم عاشوراء، دس محرم الحرام کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کی روایت، اور یہود کی مخالفت کرنا یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا. اور دوسری روایت جس کو ابن عبدالبر نے الاستذکار کے اندر نقل فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ من وسع علی نفسه و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کرتا ہے، کھانے پینے کے اندر فراخی سے کام لیتا ہے، عام دنوں میں جو کھانا پکتا ہے 10 محرم الحرام کو اہتمام کے ساتھ اپنی گنجائش اور وسعت کے مطابق اچھا کھانا پکوائے، بچوں کو پھل فروٹ کھلائے، اور اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق ایک دعوت گھر کے اندر منعقد کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو وسعت رزق سے مالا مال فرمائیں گے. ایک طرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم کہ روزہ رکھو، اور دوسری طرف کھلانے پلانے میں وسعت کا حکم. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری بھی اچھے درجے کی ہو، افطاری بھی اعلیٰ درجے کی ہو. سحری اور افطاری یہ 10 محرم الحرام ہی کا رزق ہے کہ اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ، سحری بھی بڑی شان بان کے ساتھ تیار کی جائے، اور افطار بھی بہت اہتمام کے ساتھ پورا رمضان کے جیسا دسترخوان سج جائے، اور خود بھی اور گھر والے بھی اس دونوں عمل کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ دن روزے میں گزرے، صبح سحری بھی اچھی کھائی اور شام افطار بھی اچھے رزق پر کیا، اللہ تعالیٰ پورے سال فراخی عطا فرمائیں گے. یہ تو ہے صاف ستھری تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. باقی اس کے علاوہ اگر اس صاف ستھری تعلیم میں بالخصوص 10 محرم کا جو روزہ ہے بشمول 9 یا 11 تاریخ کے روزے کے ساتھ، اس کے لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا اجر و ثواب اور فضیلت کیا ہے، فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہوگا یہ ایک سال پچھلے پورے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اگر ایک دن کا روزہ جو 9 تاریخ کے ساتھ ہو یا 11 تاریخ کے ساتھ ہو، یہ جوڑی، دو روزوں کی جوڑی اگر پورے ایک سال کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن رہا ہے، کتنا نفع کا سودا ہے. اس پر اللہ کے بندے لوٹنے سمیٹنے والے بہت اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ کم خرچ بالا نشی، تھوڑی محنت کی، 2 دن روزے رکھے اور ایک سال کے سابقہ جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں سارے کے سارے وہ صاف شفاف ہو گئے، اللہ کا قرب الگ نصیب ہوا. اور اس کے برخلاف کہ جو اصل تعلیمات نبوی ہیں ان کو تو رکھا جائے پسے پشت، اور پھر سارے دن دعوتوں میں گزارا جائے، سبیلوں کا شربت لٹایا جائے، اور گھر گھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نظر و نیاز بانٹی جائے، تو وہ تو تعلیمات کے خلاف ہو جائے گا. تعلیم تو یہ ہے کہ دن روزے میں گزرے، سحری اور افطاری خوب اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھی ہو، نہ یہ کہ دن میں خوب شربت پلائے جائیں، کھانے کھلائے جائیں، لنگر لٹائے جائیں کہ پھر تو روزے رکھنے والے بھی للچ جائیں گے، کاش ہم بھی روزہ نہ رکھتے تو اچھا تھا. تو تعلیمات نبوی کے اندر نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اگر تو صاف ستھری سنت کے مطابق انسان اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کی عبادت کرنا چاہے تو یہ 2 عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری خرافات، رسم و رواج، دیکھا دیکھی، نقالی اور کیا سے کچھ ہوتے ہوتے نہ جانے اس محرم الحرام میں من گھڑت کیا کیا چیزیں ہماری اس امت کے اندر رائج ہو چکی ہیں. آج کی امت کا مسلمان پوری پوری رات جاگ کر حلیم کو گھوٹے تو لگاتا ہے، نہ اس کو عشاء کی توفیق ملتی ہے نہ فجر کی توفیق ملتی ہے، اور پھر سارے رات جاگا ہوا سارے دن حلیم بانٹ کر پھر جو خراٹے لے کے سوتا ہے تو دن کی نمازیں بھی فوت ہوتی ہیں. اس حلیم کا اگر دیکھا جائے شریعت مطہرہ سے کہیں دور دور کا بھی کوئی ذرہ برابر واسطہ ہے کہ جس کے لیے پوری رات جاگا، نمازیں بھی خراب کی اور ساتھ میں محلے پہ دھیلا کہ رات جاگتے وقت وقت پاس کرنے کے لیے اونچی آواز سے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے میوزک کے ساتھ، دھمک چوکڑی کے ساتھ، کہ اڑوسی اور پڑوسی جن کو صبح نماز میں جاگنا ہے رات بھر ان کا بھی آرام خراب کیا جاتا ہے. راستے میں رکاوٹیں لگا کر آنے جانے والوں کے لیے راستے بند، لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی عظیم قربانی دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ذرہ ذرہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا کر چلے گئے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس جماعت کی تقویت کو اور جس جماعت کی کثرت کو بڑھایا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج تو شوق کا نام دیا جاتا ہے ہیلے بہانے کر کے، حلیم آخر سال بھر کے دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں پکایا جاتا؟ بہت سے روزے دار، نمازی، پرہیزگار وہ بھی اس قسم کی رسومات میں مبتلا ہوتے ہیں، دل کے بہلانے کو کہتے تھے ہم تو خالی شوق میں پکا رہے ہیں۔ یہی شوق خدا نہ خواستہ آخرت میں وبال جان نہ بن جائے۔ یہاں تو حکم یہ کہ جتنا ہم دے کر گئے اس میں ذرہ برابر اضافہ نہ کرنا۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی، قیامت تک کوئی مائی کا لال لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں بڑھا سکتا۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، اولیاء اکرام اور اللہ والے گزرے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دے۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت ہی کا تو لفظ ہم نے بڑھایا ہے، کون سی خرابی پیدا کر دی؟ دین اسلام پتھر کی لکیر ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں حجۃ الوداع کے موقع پر مہر ثبت فرما دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تک جو دین اسلام مجھے اتارنا تھا اتار دیا، اب دین تمہارا مکمل کر کے تم پر نعمت کا اکمال کر دیا، نعمت مکمل کر دی، اب اس میں رتی برابر کمی اور زیادتی کا کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی کسی بھی نیت سے، کسی بھی انداز سے، خاص تاریخوں میں، خاص موقعوں پر خاص لباس پہنتا ہے، دیکھ لے کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ خاص اعمال اختیار کرتا ہے، دیکھ لے کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ خاص قسم کے نظر و نیاز کرتا ہے، دیکھ لے کہ آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ امیر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں، رہے نہ رہے ہمارا کام ہے بتانا۔ حق اور باطل صاف شفاف ہے، اس مقدس مہینے کو رسم و رواج کی نظر کر دینا، اور اس ماہ مبارک کی جو سب سے عظیم سنت ہے 10 محرم کا روزہ، اس کو بالکل پس پشت ڈال دینا، چونکہ وہاں تو مجاہدہ ہوتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، محبت کے دعوے دار اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے اگر سچے عاشق ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر تو تابے داری کا تو تقاضا یہ ہے کہ 10 محرم 9 تاریخ کے ساتھ یا 11 تاریخ کے ساتھ روزے کی حالت میں گزارا جائے، اور سحری اور افطاری یا گھر میں جو افراد روزے سے نہ ہوں ان کے لیے اچھا شاندار کھانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ 2 عمل تو صرف ہمیں ملتے ہیں، باقی اس کے علاوہ دیگر تمام کے تمام رسم و رواج، خرافات، کچھ چیزیں تو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ چیزیں حرمت کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور یہ بات ہمیشہ انسان یاد رکھے کہ جو نقل و حرکت وہ کر رہا ہے کل قیامت میں ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی سامنے پائے گا، ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی سامنے پائے گا۔ یہ مقدس عظمت والا، تقدس والا مہینہ، جس کا نام ہی محرم الحرام، عظمت اور تقدس والا مہینہ، اس کو آج امت نے ایسا منحوس سمجھ لیا دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ نہ اس میں شادی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی خوشی منائی جاتی ہے، بہت ہی ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ کوئی 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو شادی کرے۔ امت مسلمہ اس قدر اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھ بیٹھی ہے کہ جو تقدس والا، عظمت والا، عزت اور تکریم والا مہینہ تھا جس میں عظیم و شان واقعات رونما ہوئے، اور سب سے بڑی بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی ماہ مبارک محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر اس عمل کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا جو پسندیدہ تھا۔ روایات میں آتا ہے تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ یوم عاشوراء، دس محرم الحرام کو حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی ہے. اپنی صاحبزادیوں میں حضرت ام کلثوم کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم میں فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ایک روایت میں محرم الحرام ہی میں ہوا ہے. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے حضرت قاسم کا نکاح محرم الحرام میں ہوا ہے. عظمت والے مہینے، محترم مہینے، یہ کسی کی شہادت سے منحوس نہیں ہوتے، کسی کی پیدائش سے بابرکت نہیں ہوتے. شہادت تو مومن کے سر کا تاج ہے، شہید تو جاتا ہے لیکن جانے کے ساتھ وہ قوم کو زندگی دے جاتا ہے، نئی روح پھونک جاتا ہے. یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اور دس محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول اہل بیت پورا خاندان ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ ایک دلدوز واقعہ رونما ہوا کہ آپ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ جامع شہادت نوش فرما گئے. یہ دردناک المناک واقعہ دس محرم الحرام کو پیش آیا، لیکن اس دلدوز واقعے کی وجہ سے نہ تو دس محرم الحرام کا دن منحوس تصور ہوگا. دس محرم ہے اور بھوک اور پیاس ہے، ہر طرف سے محاصرہ ہے، لیکن اس دن بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے. معلوم تھا کہ دس محرم کا روزہ سنت، روزے کی حالت میں جامع شہادت نوش فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن کسی کی شہادت کا جام کسی مہینے میں واقع ہو، کسی دن واقع ہو، اس کی وجہ سے وہ دن یا وہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سن 40 ہجری میں 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں. سر پر آپ کے تلوار کا وار ہوا فجر کی نماز کے وقت، لب پر آپ کے فوراً آیا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری، تو آیا اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو کسی نے منحوس تصور کیا؟ ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. پیر کے دن وہ مبارک دن ہے جس میں آپ تشریف لائے، پیر کے دن وہی مبارک دن میں جس میں آپ تشریف لے گئے. کیا ربیع الاول آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے منحوس ہوا؟ کیا پیر کا دن آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے منحوس ہوا؟ یہ ولادت اور شہادت، ولادت اور وفات اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اگر کوئی شخص جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے زہے نصیب، کوئی رمضان میں انتقال کرتا ہے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب کہ مبارک مہینہ ملا، مبارک دن ملا. یہ تو حضرات شہداء اعظم کی اللہ پاک کی ہے بڑی قربت اور منزلت تھی کہ اللہ پاک نے مقدس مہینہ اور مقدس دن یوم عاشورہ ان کی شہادت کے لیے منتخب فرمایا، جو چار چاند لگا کے چلا گیا. کہ اللہ پاک نے شہادت بھی دی اور اتنی اعلیٰ، اتنی اونچے درجے کی کہ مہینہ بھی مبارک اور دن بھی مبارک. تو اس مبارک دن میں جامع شہادت نوش فرما لینے کی وجہ سے نہ وہ مہینہ منحوس ہوا نہ وہ دن منحوس ہوا. لیکن امت کے اندر دیکھے دیکھی ایسے حالات سرایت کر جاتے ہیں کہ پھر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کا مہینہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، اور پھر لباس پوشاک کے اندر نقالیاں کی جاتی ہیں، تو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا حال حلیہ اختیار کیا، شبہات اختیار کی، فہو منہم، پھر آخرت میں وہ شکایت نہ کرے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. دین اسلام صاف شفاف تعلیمات کا منبع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صاف ستھری تعلیمات دے کر گئے ہیں. آپ نے جو عظمت بیان فرما دی قیامت تک کے لیے بیان فرما دی. بعد کے المناک دردناک حالات آئے، آپ کی زندگی ہی میں شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. احد کا میدان کس قدر ایک ہولناک تباہی کا سامنا لے کر آیا کہ 70 شہداء کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بالخصوص سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جس کے مسلح کر دیے گئے، ناک کان ہونٹ پیٹ چیر دیا گیا. آپ نے جب ان کی حالت دیکھی رونے لگے، روتے روتے اس قدر آپ کے پر گریہ تاری ہوا کہ ہچکیاں، صحابہ دور دور بھی آپ کی سن رہے تھے کہ زار و قطار آپ رو رہے تھے. تو اس دن کو تو منحوس نہیں سمجھا جاتا. بدر کا میدان، صحابہ نے جامع شہادت نوش فرمایا، پھرنے کے بعد دیگر یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوا اور جاری رہے گا. یہ واقعہ کربلا بھی سن 61 کے اندر رونما ہوا. تو جو دین اسلام جن عظمتوں کے ساتھ جن برکتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے وہ انہی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ قیامت تک چلتا چلا جائے گا. یہ تو ان حضرات کے نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے عظمت والا دن عظمت والا مہینہ ان کو عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے موجود سب کچھ معلوم ہونے کے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے از راہ سوال پوچھنے لگے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما کر گئے تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ فرمایا 63 سال. کہا کیا ہی اچھا ہو کہ 63 سال میں انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. پوچھنے لگے کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا کون سا دن تھا؟ کہا پیر کا دن. کہا کتنی خوش نصیبی ہے، کاش کہ انسان پیر کے دن ہی دنیا سے رخصت ہو. اللہ پاک نے اس چاہت کو پورا فرمایا کہ 63 سال کی عمر مکمل ہوئی، پیر کے دن ہی دنیا سے رخصت ہوئے. تو دنیا سے جانے کے لیے جس دن کا انتخاب ہو، جس مہینے کا انتخاب ہو، یہ تو زہ نصیب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی، نکاح شادی میری سنت ہے. سنت یہ پورے سال کے جس دن میں، جس موقع میں، جس مہینے میں کی جائے اس کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی رکاوٹ بیان نہیں فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں جو دین اسلام صاف شفاف ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، واہیات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اور طور طریقوں سے کہ جس کے ذریعے سے ہماری مشابہتیں نہ جانے، کبھی ہندوؤں سے ہوتی ہے، کبھی کس سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے. اللہ پاک تمام کی تمام لایعنی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور کامل مکمل دین اسلام کے اندر اتباع سنت کے جذبے نصیب فرما کر ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.